قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما عرفنا من نفسه وألهمنا من شكره وفتح لنا من أبواب العلم بربوبيته ودلنا عليه من الإخلاص له في توحيده وجنبنا من الإلحاد والشك في أمره حمدا لا منتهى لحده ولا حساب لعدده ولا مبلغ لغايته ولا انقطاع لعمده حمدا يكون وصلة إلى طاعته وعفوه ووسيلة إلى جنته وخفيرة من عذابه والصلاة والسلام التحية والإكرام على خير خلقه وأشرف بريته وحامل وحيه ومبلغ رسالاته سيد المرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم صلوات الله محمد وآل محمد ماہ مبارک رمضان کے چند روز اور باقی رہ گئے ہیں اور سال میں ایک بار جو یہ فرصت نصیب ہوتی ہے جس میں انسان کو اور مومنین کو اللہ کی مہمانی اور اللہ کی طرف سے ضیافت کا مقام حاصل ہوتا ہے انشاءاللہ یہ چند دن جو ہمارے پاس موجود ہیں اس میں ایک عمل ہمارا جیسا کہ پہلے عرض کیا خود قرآن کو سمجھنا اور قرآن کی بعض آیتوں کو سمجھنا اور اس کو اپنے اوپر نازل ہونے کا موقع دینا یہ آیت جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی اور چند دن سے پیش کر رہا ہوں جس میں پروردگار اپنی طرف سے یہ اعلان کر رہا ہے کہ اللہ نے مومنوں سے ان کے نفسوں کو ان کی جان کو ان کے مال کو خرید رکھا ہے یعنی مومن کے نفس کی اور مومن کے مال کی قیمت اتنی زیادہ ہے کہ اسے اللہ خرید رہا ہے خریدار اس کا اللہ ہے وہی مال جو بہت ہی معمولی ہو سکتا ہے وہی مال جو بہت ہی پست ہو سکتا ہے وہی مال جو بہت سارے گناہوں کا سبب بن سکتا ہے وہی مال جو بہت لوگوں کو مغرور کر دیتا ہے وہی مال جو بہت سارے لوگوں کو مجرم اور خطاکار کر دیتا ہے لیکن وہی مال جب مومن کے پاس آتا ہے تو اتنی قیمت پیدا کر لیتا ہے کہ اس کا خریدار اللہ ہو سکتا ہے اور اللہ خود اعلان کرتا ہے کہ میں خرید رہا ہوں مومن کے مال کو اور اس کے بدلے میں مومن کو جنت, کم سے کم یہ دولت جنت نصیب کرتا ہوں. کہ جن کی صفت یہ ہے ان مومنین کی کہ وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں, قتال کرنے والے ہیں, قتل کرتے کرتے خود راہ خدا میں اپنی قربانی پیش کر دیتے ہیں. یہ اللہ سے کیا ہوا وعدہ ہے مومنین کے ساتھ, جو قرآن توریت میں بھی ہے, انجیل میں بھی ہے اور قرآن میں بھی ہے. اور قرآن کہتا ہے کہ ان لوگوں کو خوشحال ہونا چاہیے کہ جو اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرتے ہیں, اور یہی درحقیقت بڑی کامیابی ہے. وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. اس آیت کے ذیل میں عرض کیا کہ اس آیت کا ایک عظیم مصداق حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے کہ جنہوں نے پوری زندگی راہ خدا میں جہاد بھی کیا, قتال بھی کیا, اور راہ خدا میں قربانیاں پیش کرتے رہے, ہر طرح کی قربانی. کل میں نے آپ کی خدمت میں ایک قول پیش کیا امیر المومنین کا, اس کے پہلے میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. ایک جنگ تمام ہوئی, واقعہ حتماً آپ کا سنا ہوا ہے لیکن ہمارے موضوع سے متعلق ہے اور اہم ہے واقعہ, اس لیے اس کی تکرار کرتا ہوں آپ کی خدمت میں. کہ جنگ سے مومنین پلٹے, جنگ سے اصحاب مسلمان لشکر اسلام واپس پلٹا. واپس پلٹنے کے بعد وہ مطمئن تھے کہ بہت بڑا کارنامہ انجام دے کے آئے ہیں, کہ واقعاً ایک بڑا کارنامہ ہے. میدان جنگ میں جانا, میدان جنگ میں قربانی دینا, میدان جنگ میں جیتنا, جیسا کہ میں نے آپ کی خدمت میں کل عرض کیا کہ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے, واقعاً اس کے لیے بڑا دل اور بڑا جگر اور بڑا ایمان چاہیے. سب سے بڑی چیز بہت زیادہ ایمان چاہیے کہ جب انسان جائے راہ خدا میں اپنے آپ کو پیش کرنے کے لیے. یہ لوگ اپنے اعتبار سے بہت ہی بڑا کارنامہ انجام دے کر واپس پلٹے. جب رسول اللہ کے پاس پہنچے تو رسول اللہ نے ان کے چہروں کی طرف دیکھا اور دیکھ کے فرمایا, مرحبا بقوم قضوا الجہاد الاصغر قضوا الجہاد الاکبر. جہاد الاصغر, مرحبا بقوم, کیا کہنا اس قوم کا. مرحبا یعنی یہ جو آپ اردو میں کہتے ہیں کیا کہنا, بہت اچھا. کیا کہنا اس قوم کا, کتنی اچھی ہے وہ قوم کہ جس نے جہاد اصغر پورا کر لیا. میدان جنگ میں گئے تھے, سنا ہوا ہے واقعہ, حتماً سنا ہوگا یہ, کہ فرمایا کہ کیا کہنا اس قوم کا, مرحبا اس قوم کے لیے کہ جو جہاد اصغر کو پورا کر چکے. جہاد اصغر یعنی چھوٹا جہاد, اصغر کے معنی ہوتے ہیں چھوٹے کے اور اکبر کے معنی بڑے کے. یہ تو معلوم ہے سب کو نا, بچوں کو بھی معلوم ہے. اصغر یعنی سب سے چھوٹا, اکبر یعنی سب سے بڑا, صغیر یعنی چھوٹا, کبیر یعنی بڑا, صغرا یعنی چھوٹی, کبرا یعنی بڑی. اصغر یعنی سب سے چھوٹا, اکبر یعنی سب سے بڑا. رسول اللہ نے فرمایا کہ کیا کہنا اس قوم کا کہ جو سب سے چھوٹا جہاد پورا کر کے آ گئی ہے. اب یہ لوگ جو اپنے اعتبار سے سمجھ رہے تھے کہ بہت بڑا جہاد کر کے آئے ہیں, زخم کھا کے آئے ہیں, خون بہا کر آئے ہیں, لڑ کے آئے ہیں, جیت کے آئے ہیں, ہم بہت بڑا جہاد کر کے واپس پلٹے ہیں, تو ان کو بہت تعجب ہوا کہ یہ کیسی بات ہے, اتنا بڑا جہاد ہم کر کے آئے, رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ سب سے چھوٹا جہاد کر کے آئے. مرحبا بقوم قضوا الجہاد جہاد الاصغر, کیا کہنا اس قوم کو کہ بہت چھوٹا, سب سے چھوٹا, اصغر یعنی سب سے چھوٹا, چھوٹا جہاد کر کے آ گئی ہے. پھر ان کو جب تعجب ہوا, اتنا تعجب ہوا کہ رسول اللہ سے پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ اگر یہ چھوٹا جہاد تھا, یہ اتنی بڑی قربانی ہم دے کے آئے, لڑ کے بھڑ کے خون بہا کر جان دے کے, یہ آپ کی نگاہ میں چھوٹا جہاد ہے, اگر یہ چھوٹا جہاد ہے تو بڑا جہاد کیا ہے, بڑا جہاد آپ کی نگاہ میں کیا ہے. اور کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا وبقی علیہم الجہاد الاکبر, اور ان کے اوپر جہاد اکبر ابھی باقی ہے, جہاد اصغر انجام دے چکے ہیں اور جہاد اکبر ابھی ان کے اوپر باقی ہے, تو لوگوں نے حیرت سے پوچھا یا رسول اللہ مل جہاد الاکبر، وہ جہاد اکبر ہے کیا جس کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں؟ فرمایا جہاد النفس، جہاد النفس اندر کا جہاد، انسان اپنے اندر جب جہاد کر رہا ہو، وہ جہاد جو باہر کر کے آیا ہے شاید سال میں چند سالوں میں زندگی میں کبھی ایک موقع مل جائے دو موقع مل جائے انسان کو جہاد کرنے کا، یا ممکن ہے کہ زندگی میں کوئی ایک موقع ہی نہیں ملے جہاد اصغر کا، جیسے ہم لوگ ایسے جہاد اصغر کو کہ موقع سامنے نہیں ہے، تلوار اٹھانے کا کوئی موقع سامنے نہیں ہے، ضرورت بھی نہیں ہے، لیکن فرمایا کہ وَبَقْيَ عَلَيْهِمُ الْجِحَادُ الْأَكْبَرُ، جہاد اکبر اس پر باقی ہے، جہاد اکبر مل جہاد الاکبر، قال جہاد النفس، نفس کا جہاد، اپنے اندر کا جہاد، جو انسان کو خود اپنے ذات کے اندر لڑائی لڑنی ہے، اور یہ لڑائی مسلسل جاری ہے، ایسا جہاد کہ جب کبھی رکنے والا نہیں ہے، جو ایک لمحے کے لیے ٹھہرتا نہیں ہے، ہمیشہ انسان حالت جہاد میں رہتا ہے، اور یہ جہاد زندگی بھر کا جہاد ہے، اگر اس جہاد کو انسان سیکھ لیتا ہے تو اس کی زندگی ایک مجاہدانہ زندگی ہو جاتی ہے۔ کیسے معلوم ہوتا ہے جہاد کر رہا ہے؟ دو چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، ایک دو آواز ایک ساتھ اندر سے آ رہی ہوتی ہے، ایک آواز کر رہی ہوتی ہے یہ کام کرنا ہے یہ کام کرنا ہے یہ کام کرنا ہے، دوسری آواز بنا کر یہ کام نہیں کرنا یہ کام نہیں کرنا یہ کام نہیں کرنا۔ کمال انسان کا ہے کہ انسان اس آواز کو پہچانے کے کون سی آواز کدھر سے آ رہی ہے، چونکہ دو آواز ہمیشہ انسان کے پاس آ رہی ہوتی ہے، دو قوت ہمیشہ ٹکرا رہی ہوتی ہے، کمال انسان کا اس میں ہے کہ وہ پہچان سکے کہ کون سی آواز کون دے رہا ہے، کون سی آواز کدھر سے آ رہی ہے، آواز میں دھوکا نہیں کہا جائے۔ مثلا مسجد کی طرف آنا چاہتا ہے، دو آواز ایک ساتھ آ رہی ہوتی ہے، ایک آواز یہ آتی ہے کہ ہاں چلیں مسجد ہے نماز ہے جماعت ہے، دوسری آواز کہتی ہے کہ کیا ضرورت ہے یہیں پڑھ لیتے ہیں نماز، یہ کہہ کے روکتی ہے، پھر کہتے ہیں ابھی تو اور بھی ٹائم ہے بعد میں پڑھ لیتے ہیں، ابھی تو کیا اتنی جلدی بھی کیا ہے تھوڑا اور لیٹ میں پڑھتے ہیں۔ یعنی دو آوازیں ساتھ ساتھ، اندر سے ایک آواز آئی کہ مسجد بھی جانا ہے نماز بھی پڑھنا ہے جماعت بھی ہونی ہے، اور یہ صرف نمازی کے بارے میں نہیں ہر چیز کے بارے میں، پڑھنے کے بارے میں، درس پڑھنے کے بارے میں، علم حاصل کرنے کے بارے میں، کوشش کرنے کے بارے میں، اپنی زندگی کے لیے عزت کی زندگی جینے کے بارے میں، محنت کرنے کے بارے میں، صحیح تجارت کرنے کے بارے میں، صحیح مال حاصل کرنے کے بارے میں، اپنے بچوں کے لیے زندگی صحیح عزت کی زندگی گزارنے کے لیے کوشش کرنے کے بارے میں، ادھر سب مسلسل یہ جہاد چل رہا ہوتا ہے، یعنی دونوں طرف سے مسلسل آواز آ رہی ہوتی ہے یہ کریں یہ کریں یہ کریں یہ کریں۔ انسان کو جو اختیار دیا گیا ہے اس اختیار ہی سے سارا جہاد انسان کو انجام دینا ہے، جس آواز پہ وہ لبیک کہتا چلا جاتا ہے، اگر وہ ایسی آواز پر لبیک کہتا ہے کہ جو اسے بلندی کی طرف لے کے جا رہی ہو، جو اسے کمال کی طرف لے کے جا رہی ہو، جو اسے علم کی طرف لے کے جا رہی ہو، جو اس کو فضیلتوں کی طرف لے کے جا رہی ہو، جو اس کو عظمتوں کی طرف لے کے جا رہی ہو، جو اس کو عزت کی طرف لے کے جا رہی ہو، اگر ایسی آواز پہ لبیک کہہ رہا ہے تو یہ جہاد مجاہدانہ زندگی ہے، یہی اس کی زندگی کیا ہو جاتی ہے مجاہدانہ زندگی۔ لیکن اگر انسان ایسی آواز کو پہ لبیک کہنا شروع کر دے جو اس کو پستی کی طرف لے کے جا رہی ہو، جو اس کو ذلت کی طرف لے کے جا رہی ہو، جو اس کو نقصان کی طرف لے کے جا رہی ہو، جو اس کو لوگوں کی نگاہوں میں ذلیل کر دینے کی طرف لے کے جا رہی ہے، یہ آواز یہ کیا ہے؟ یہ غیر مجاہدانہ زندگی۔ تو یہ ایک سلسلہ ہے کہ جو ہمیشہ انسان کے اندر جاری رہتا ہے، اور پہلے میں نے عرض کیا ہے، زیادہ تکرار نہیں کرتا ہوں، صرف اشارہ کرتا ہوں، شاید دو سال پہلے یا تین سال پہلے، کہ یہ مسئلہ اتنا بڑا ہے، اگر ہم کہیں گے ابھی جملہ آپ کو یاد آ جائے گا انشاءاللہ، اتنا بڑا مسئلہ اسلام کی نگاہ میں یہ ہے کہ اس بات کو بیان کرنے کے لیے قرآن نے 11 عدد پہلے قسمیں کھائی ہیں پھر یہ مطلب بیان کیا ہے۔ یاد آیا یا نہیں؟ پتہ نہیں، کئی سال ہو گیا بیان کیے ہوئے ہیں۔ یعنی ایک مسئلہ اگر یاد آیا ہو تو سوال کر سکتے ہیں کہ کہاں پہ قرآن نے یہ بیان کیا ہے، یہ مسئلہ ایسا ہے کہ جس کو قرآن نے پہلے 11 عدد قسم کھائی ہے اور 11 عدد قسم کھا کے یہ مسئلہ بیان کیا. کہاں پر؟ والشمس. الحمدللہ, خوب یاد ہے, الحمدللہ. یعنی صرف ایک جگہ ایسی کہ جہاں پر قرآن نے 11 عدد قسمیں ایک ساتھ کھائی ہیں. قسم 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 قسم. کبھی ہوتا ہے ایسا, آپ نے دیکھا ہے کسی کو ایک مطلب بیان کر لیے, قسم پہ قسم, قسم پہ قسم, قسم پہ قسم. تین چار قسمیں اور بھی ہیں قرآن میں دوسری جگہوں پر, لیکن صرف ایک ہی جگہ ایسی کہ جہاں پر قرآن نے پہلے 11 عدد قسم کھائی ہے پھر مطلب بیان کیا. مطلب کیا بیان کیا؟ یہی مطلب کہ انسان کو کے اندر دو چیزیں رکھ دی گئی ہیں, دو لڑائی چل رہی ہے, دو لوگوں کے درمیان میں جہاد چل رہا ہے انسان میں. کیا ہے وہ؟ وَنَفْسٍ, شروع وہاں سے ہوتا ہے, وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ اِذَا تَلَاهَا وَالنَّهَارِ اِذَا جَلَّاهَا وَاللَّيْلِ اِذَا يَغْشَاهَا وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا وَالْعَرْضِ وَمَا طَحَاهَا. ایک ایک جملے میں بعض جگہوں میں دو دو قسمیں ہیں. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا, اتنی زمین, آسمان, سورج, چاند, رات, دن, نفس, سب کی قسم کھانے کے بعد قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ فَأَلْهَمْهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, ہم نے دو چیزیں انسان کے اوپر لا کر رکھ دی ہیں, تقویٰ, پاکیزگی کا راستہ, تقویٰ کا راستہ, اور فسق و فجور کا راستہ, اور ان دونوں میں جنگ چل رہی ہے, یہ جنگ چلتی رہتی ہے. اس جنگ میں جو جہاد کرتے ہوئے, جہاد نفس کرتے ہوئے جیت جائے تو قد افلح من زکاہا, جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا, باطل آواز سے اپنے آپ کو پاک کر لیا, وہ کیا ہو گیا؟ وہ کامیاب ہو گیا. وقد خاب من دساہا, اور جس نے اپنے نفس کو تباہ کر لیا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ناکام ہو گیا. کتنی قسمیں کھائی؟ 11 قسم. دیکھیں معمولی مسئلہ نہیں, میں جلدی سے گزر جا رہا ہوں, اس لیے جلدی سے گزر جا رہا ہوں چونکہ پہلے بیان کر چکا ہوں, لیکن انشاءاللہ آپ پڑھیں جا کر اس قرآن کی اس آیت کو پڑھیں آخری پارے میں, آخری جز میں, اور انشاءاللہ روزے عید تو حتماً پڑھیں گے, نماز عید میں یہ آیت, یہ سورہ پڑھا جاتا ہے کہ 11 قسم کھا کے قرآن کیا کہہ رہا ہے. صرف ایک مطلب بیان کر رہا ہے کہ یہ جنگ تمہاری چل رہی ہے, یہ جنگ رات دن چل رہی ہے, صبح و شام چل رہی ہے, باہر چل رہی ہے, گھر کے اندر چل رہی ہے, جب انسان موبائل اٹھاتا ہے تب یہ جنگ چل رہی ہے کہ کیا دیکھیں کیا نہ دیکھیں, چونکہ اسی موبائل پر کروڑوں صفحے موجود ہیں جس سے انسان حق سیکھ سکتا ہے, علم سیکھ سکتا ہے. کروڑوں نہیں ہے, میں تو اتنا صفحہ ہے کہ اس کی تعداد بھی بیان نہیں کی جا سکتی. اربوں اربوں پیجز موجود ہیں اسی ایک موبائل پر, انٹرنیٹ پہ, کہ جہاں آ کر انسان بہت ہی اچھی باتیں سیکھ سکتا ہے, بہت مفید چیزیں سیکھ سکتا ہے, بہت مفید کام کر سکتا ہے. اور جیسے انسان موبائل اٹھاتا ہے فوراً لڑائی اندر شروع ہوتی ہے, وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا, جنگ شروع ہوتی ہے, انسان کے اندر جہاد شروع ہوتا ہے. تمہیں جہاد میں دیکھیں, یہ جہاد پہلے یہ جہاد تھوڑا کم ہوتا تھا, پرانے زمانے میں جہاد بہت ہی آسان تھا, لیکن آج کے زمانے میں یہ جہاد بہت ہی زیادہ مشکل ہو گیا ہے, یہ جنگ بہت ہی زیادہ مشکل ہو گئی ہے. کہ جیسے ہی لیپ ٹاپ کے سامنے آیا, جیسے ہی موبائل کھولا, جیسے ہی انٹرنیٹ سے کنیکٹ ہوا, اور فوراً جنگ شروع ہو گئی. دیکھیں کون سا پیج کھولتا ہے, دیکھیں کیا سرچ کر رہا ہے, دیکھیں کیا ڈھونڈ رہا ہے, دیکھیں کیا تلاش کر رہا ہے, یہ حق کی باتیں تلاش کر رہا ہے, علم کی باتیں تلاش کر رہا ہے, معلومات ڈھونڈ رہا ہے, اپنے علم میں اضافہ کرنا چاہتا ہے, اپنی صلاحیتوں میں اضافہ کرنا چاہتا ہے, اپنی جانکاری میں اضافہ کرنا چاہتا ہے. یہ بھی ایک آواز آ رہی ہے, یہ جانو, سیکھو, بڑھو, آگے بڑھو, پڑھو, لکھو. دوسری طرف سے ایک آواز آتی ہے کہ نہیں, اسی موبائل پہ بہت ساری چیزیں اور بھی موجود ہیں, ہزاروں, لاکھوں, کروڑوں فسادات کی کا مجموعہ بھی یہی موبائل آپ سامنے موجود ہے. جنگ چل رہی ہے, شاید بعض بزرگ لوگ بےچارے بھی جانتے بھی نہ ہوں کہ ہمارے بچے کیا کر رہے ہوتے ہیں, واقعی نہیں جانتے. ہمارے بعض بزرگوں کو نہیں خبر ہے, چونکہ وہ نہیں جانتے کہ اس موبائل کے ذریعے سے ہمارے بچے, ہمارے بوٹے یا ہمارے پوتے کیا کر رہے ہوتے ہیں. توجہ کرنا چاہیے, کم سے کم نوجوانی کی مدت میں, نوجوانی کی عمر میں والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں پر ایک نگاہ رکھیں کہ جنگ میں ہارتا تو نہیں جا رہا ہے مسلسل یہ میرا بیٹا, کئی میدان جنگ میں شکست تو نہیں کھا رہا ہے. اسی موبائل پہ مثلاً اگر آپ حق لفظ ڈالیں, تو اتنے ہزاروں صفحے حق کے بارے میں کھلیں گے کہ آپ زندگی بھر پڑھتے رہے, ختم ہونے والے نہیں ہیں. آپ امیر المومنین کا نام ڈالیں اسی موبائل پر, اتنے لاکھوں صفحے کھلیں گے اسی موبائل پر کہ آپ زندگی بھر پڑھتے رہے, کم ہونے والا نہیں ہے. کوئی بھی کلمہ آپ ڈالیں اسی موبائل پر, حق کلمہ, صحیح کلمہ, ہزاروں لاکھوں صفحے, لاکھوں سینکڑوں آرٹیکلز موجود ہیں پڑھنے کے لیے. لیکن دوسری طرف جہاد شروع ہوا, جیسے ہی کھولا فوراً نظر سے آواز آنا شروع, کچھ اور بھی ہے, کچھ اور بھی چیزیں ہیں. اور انسان کیا ہے, ہارتا چلا جائے. ممکن ہے ماہ رمضان ہو, رمضان کا مہینہ ہو, اور رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں انسان ایک جہاد جیتا ہوا ہے کہ بھوکا ہے, کھانا نہیں کھا رہا ہے, پانی نہیں پی رہا ہے, لیکن یہ انسان جو بھوک کی حالت میں ہے وہی انسان نفس کے جہاد کو ہار گیا ہے اور موبائل کے لیے گناہ کر رہا ہے, مسلسل گناہ کر رہا ہے, واقعا گناہ کر رہا ہے. بدترین گناہ ابھی موبائل کے ذریعے سے ہو رہا ہے, بدترین گناہ ہو رہا ہے. اور واقعا بعض ہمارے بزرگ نہیں ہیں خبر ان کو کہ کیا ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ جہاد بن نفس کا میدان ابھی بہت کھل گیا ہے. آپ کہیں کہ جہاد کا میدان میرے سامنے نہیں, کون وہاں سیریا جانے نہیں دیا جاتا, ورنہ وہاں شاید جاتے کچھ تھوڑا بہت. وہ والا جہاد نہیں, ٹیررسٹوں کی طرف نہیں ہے. جناب زینب کے روزے کے دفاع کرنے کے لیے ہم بھی جاتے ہے نا, جناب رقیہ کے روزے کے دفاع کرنے کے لیے ہم بھی جاتے, مومنین کی حفاظت کرنے کے لیے ہم بھی جاتے, ٹیررسٹوں کے مقابلے میں لڑنے کے لیے مثلا ہم بھی جاتے. لیکن میدان ہمارے لیے کھلا نہیں ہے, بند ہے. کہتے ہیں نہیں ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے, ہم کافی ہیں, خود ہی کافی ہیں. وہ جہاد کا میدان, جہاد اصغر, چھوٹے جہاد کا میدان ہمارے لیے بند ہے, لیکن بڑے جہاد کا میدان ہر لمحے کھلا ہوا ہے. جیسے انسان جیب سے موبائل نکالتا ہے جہاد شروع ہو جاتا ہے, جہاد کا چلنا شروع ہوتا ہے. میرے بعض بزرگ ممکن ہے مجھے حیرت سے دیکھ رہے ہیں کہ کون سی باتیں ہو رہی ہیں, جو واقع نہیں, ہمارے بزرگوں کو واقع نہیں معلوم ہے کہ کیا ہو رہا ہوتا ہے جہاد اس موبائل کے ذریعے سے. نہیں, جیسے انسان موبائل نکالتا ہے اور کنیکٹ ہوتا ہے انٹرنیٹ سے, فوراً جہاد شروع ہو گیا. کدھر جا رہا ہے, کیا سیکھنا ہے, کیا جاننا ہے, کیا پڑھنا ہے, کیا دیکھنا ہے, یہ جہاد ہے. اب بتائیے کہ جہاد میں جیتا ہوا ہے, جہاد میں ہارا ہوا ہے, کہیں ایسا تو نہیں کہ ماہ رمضان میں جہاد میں ہار گیا ہے, کہیں ایسا نہیں کہ ماہ رمضان کی شبوں میں آ کر انسان جہاد ہار گیا ہے, کہیں ایسا نہیں خدا نہ خواستہ شب قدر میں آ کر جہاد ہار گیا ہو انسان. جہاد کا میدان ابھی ہر لمحے سامنے کھلا ہوا ہے, بہت ہی بڑا میدان ہے. اب اس جہاد میں کرنا کیا, رسول اللہ نے کہا یہ جہاد اکبر ہے. جہاد اکبر یہ ہے کہ جب نفس کہتا ہے کہ یہ کام, نفس امارہ کہتا ہے کہ نہیں نہیں کرنا یہ کام, اس میں سختی ہے, اس میں مشکل ہے, اس میں پڑھنا پڑے گا, اس میں محنت کرنی پڑے گی, اس میں سوچنا پڑے گا, اس میں سختی اٹھانی پڑے گی, پھر کیا کریں, کوئی ایسا کام کریں جس میں کچھ کرنا نہ پڑے. چونکہ جہاد والا کام جہاں کرنا ہوتا ہے وہاں سختی ہے, وہاں مشکل ہے, وہاں جہاد والا کام ایسے ہی ہوتا ہے. کبھی بارش میں جا کے چلنا پڑتا ہے, کبھی دھوپ اٹھانی پڑتی ہے, کبھی بارش کھانی پڑتی ہے, کبھی سختی اٹھانی پڑتی ہے. جہاد والے کام میں سختیاں ہیں, جس کام میں جہاد نہیں اس میں کوئی سختی نہیں. چونکہ شیطان اپنے جتنے بھی پروڈکٹ پیش کرتا ہے بہت ہی آسان بنا کر پیش کرتا ہے. شیطان کا ہنر یہ, شیطان کا ہنر کیا ہے کہ شیطانی جتنے بھی پروڈکٹ ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں, بہت ہی آسان, بہت ہی ظاہری طور پر بہت ہی اٹریکٹیو. اور الہی جتنے کام ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں, وہ سخت ہوتے ہیں. الہی کام, علم کا کام, دین کا کام, کامیابی کا کام, جتنا بھی کام ہوگا وہ کیا ہوگا, وہ سخت ہوگا. اب آپ ممکن کہیں کہ یہ کیوں ایسا ہوتا ہے, اللہ بھی اپنے کام کو آسان بنا کے پیش کرے. نہیں, الہی کام سخت ہے چونکہ بلندیوں کی طرف جانا ہے, کامیابی کی طرف جانا ہے. کامیابی کی طرف جانے کے لیے سختی اٹھانی پڑتی ہے, کامیابی بغیر سختی سے نہیں. کوئی پہاڑ کی چوٹی پہ جانا چاہے اور کہے کہ بغیر سختی سے پہاڑ کی چوٹی پہ پہنچ جائے گا تو نہیں جا پائے گا. پہاڑ کی چوٹی پہ جانے کے لیے سختی انسان کو اٹھانی پڑے گی. پہاڑ سے گرنے کے لیے کا کچھ نہیں کرنا ہے, اپنے آپ کو چھوڑ دو, خود ہی گر جاؤ گے. کسی چوٹی پہ لٹک رہے ہیں, رسی سے اوپر چڑھ رہے ہیں, اوپر چڑھ رہے ہیں, دیکھے بہت اوپر ہے, سختی ہے, پریشانی ہے, ہاتھ تھکا جا رہا ہے, پریشان ہے, نہیں چڑھ پا رہے ہیں, لیکن اوپر چڑھنا ہے تو سختی اٹھانی پڑے گی. خوب نیچے گرنا ہے تو کیا کرنا پڑے گا, کچھ کرنا پڑے گا, کچھ نہیں کرنا, خالی ہاتھ چھوڑ دیے خود نیچے چلے آئیں گے. इतना आसान काम है, शैतानी काम इतना आसान है, खुद ही लुढ़कते हुए नीचे। लेकिन नीचे जाएंगे कहाँ? जिस वक्त इंसान पहाड़ की बुलंदी पे चढ़ रहा होता है, उसकी ये आरजू होती है। पता नहीं कभी आप पहाड़ पे चढ़े हैं कि नहीं चढ़े, चढ़े आप लोग कि नहीं? एक अच्छी वर्जिश, एक अच्छी एक्सरसाइज ये है कि इंसान पहाड़ पे चढ़े, बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है, पूरे जिस्म के लिए अच्छी एक्सरसाइज होती है। पता नहीं यहाँ पे आसपास में पहाड़ कम है, लेकिन पहाड़ों पे चढ़ना एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है। जब इंसान अपनी हिम्मत तो कर लेता बहुत ऊंची चोटी पर, आधी चोटी पे जाते जाते उसकी हालत जब खराब होने लगती है, घुटने जवाब देना शुरू करते हैं, पैर कांपने लगता है, हैं ये पैर इंसान के वो लरजने लगता है, सांस आना बंद होने लगती है, सीना दिल जो है ये फेफड़ा इंसान का तेजी से चलने लगता है जब पहाड़ पे, तो इंसान की आरजू होती है काश क्योंकि मुझे ले जाके नीचे लिटा दे, है ना। और इतने ऊपर देखता है, इतने ऊपर कैसे चढ़ेंगे, अरे तो कितना चढ़ना मुश्किल है। लेकिन जो लोग बुलंद हिम्मत होते हैं, जो लोग बुलंद हौसला होते हैं, वो उन सख्तियों के बाद भी धीरे 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 चढ़ते 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 बुलंदी तक पहुंच जाते हैं। पहाड़ पर चढ़ना बहुत ही अच्छी मश्क है, अपने इरादे की मजबूती को भी, अपने इरादे की मजबूती की प्रैक्टिस के लिए। जैसे माह रमजान रोजा खुद इरादे की मजबूती की एक बड़ी प्रैक्टिस है, ये फलसफा नहीं, रोजे का एक फायदा यह है कि रोजे के जरिए से इंसान अपने इरादे को क्या करता है, मजबूत कर लेता है, मजबूत करने की प्रैक्टिस कर लेता है। वैसे नॉर्मल हालात में पहाड़ पे चढ़ना एक बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है इंसान को अपने इरादा मजबूत करने के लिए, जिस्मानी एतबार से भी मुफीद है और इरादे के एतबार से भी मुफीद है। अब ये एक एक कदम उठाता है तो उसकी आधी जान चली जाती है एक कदम उठाने में, एक एक कदम उठाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन जब एक एक कदम उठाकर पहाड़ की चोटी पर पहुंचता है तो इतनी लज्जत का एहसास होता है उसे कि मैंने पहाड़ की चोटी तय कर ली, मैं वहां तक पहुंच गया। लेकिन जब वो एक एक कदम नहीं उठ रहा था, चूंकि ये आपको शायद मालूम है, जो लोग पहाड़ पर चढ़ते हैं वो जानते हैं कि पहाड़ पर चढ़ना आसान होता है और पहाड़ से उतरना, पहाड़ पर से ये थोड़ा मुश्किल होता है। पहाड़ पर से नीचे उतरना ये जरा, चढ़ना आसान होता है, उतरना ज्यादा मुश्किल होता है। अब एक आदमी चढ़ तो गया बहुत ऊपर तक, वहां थक गया, ऊपर भी जाना नहीं चाहता, नीचे उतरना भी उसके लिए मुश्किल होता है। बाज जगहों पे इतना ज्यादा मुश्किल हो जाता है कि इंसान के लिए असल में उतरना नामुमकिन सा हो जाता है, मदद लेनी पड़ती है। चढ़ तो गया है लेकिन उतरना उसके लिए बहुत ही खतरनाक हो जाता है। चढ़ने में इतना ज्यादा नीचे गिरने का खतरा नहीं होता जितना पहाड़ से उतरने में इंसान को फिसलने और गिरने का खतरा होता है। अब ये थोड़ा सा इतने अपने आप को ढील दी, या अगर उसने थोड़ा सा गलत तरीका अपनाया, ढील भी नहीं दी, थोड़ा सा गलत तरीका अपनाया, तो खुद बखुद लुढ़कता हुआ नीचे पहाड़ के नीचे पहुंच जाएगा, यानी क्या, हार गया। पहाड़ की चोटी पे चढ़ने वाली जंग में ही हार गया। यही हाल इंसान की जिंदगी का है। इंसान की जिंदगी में अगर इलाही रास्ते पे इंसान को कदम उठाना है तो सख्तियां हैं, वाकई सख्तियां हैं, लेकिन उन सख्तियों से गुजरने के बाद लज्जत इतनी ज्यादा है, लज्जत बहुत ज्यादा है। एक इंसान को बहुत ज्यादा नींद आ रही, जाके शबे कदर में सो गया, लेकिन एक इंसान नींद आते हुए सारी रात जगा, अब जो सारी रात गुजर गई है तो उसको इतनी लज्जत का एहसास होता है कि आज पूरी रात अल्लाह की राह में गुजर गई। ये लज्जत बहुत बड़ी लज्जत होती है। ये लज्जत मुमकिन उसको साल भर याद रहे, साल भर उसको लज्जत पहुंचाती रहे। लेकिन इलाही रास्ते शुरू में सख्त लगते हैं, लेकिन जब उस रास्ते को तय कर लिया जाए तो बड़ी लज्जत मिलती है। शैतानी रास्ते जाहिरन आसान होते हैं, लेकिन जब उसको अंजाम दे लिया जाए, तो जब अंजाम दे रहा है तो इंसान को थोड़ा मजा आ रहा है, लज्जत नहीं होती, थोड़ा मजा आ रहा होता, लेकिन अंजाम देने के बाद तकलीफ हो रही होती, अंदर से तकलीफ हो रही होती, क्या किया, कैसा किया। अपनी निगाहों में इंसान जलील हो जाता है, अपनी निगाहों में इंसान पस्त हो जाता है। ये तरीका है, ये कायदा है। बस जहाद, जहाद की तारीफ क्या हुई, जहाद फकत जंग करना नहीं है। अब ये जहाद की एक बड़ी तारीफ है। अब कल जो मैंने आपके सामने पेश किया था वो आपकी खिदमत में पेश करूं, अमीरुल मोमिनीन सलाम का कौल, दो कौल आपके सामने पेश करना था, लेकिन नहीं मालूम कि दूसरा कौल पेश कर पाएंगे या नहीं पेश कर पाएंगे। इमाम ने कल क्या फरमाया, कल इमाम का कौल क्या आपके सामने पेश किया था, इमाम ने फरमाया कि अल ईमान अला अरबा दाइम, ईमान के चार सतून है। किसको किसको याद है बेटा, याद है ईमान के चार सतून जी बयान करें, सब्र, दूसरा यकीन, तीसरा आदल, चौथा, चौथा सबको याद है, انشاءاللہ سب چاروں یاد ہے سب کو. یہ چار ایمان کے ستون ہیں کہ اگر ان چار میں سے ایک بھی کم پڑ جائے تو ایمان کی بلڈنگ کو خطرہ ہو گیا ہے. جتنا کچھ کیا ہے 60 سال 70 سال 80 سال یا ابھی جوان بہت سارے ہیں 30 سال 35 سال 40 سال جو کچھ بھی کیا ہے, لیکن ان چار ستون میں سے اگر ایک ستون بھی خطرے میں پڑ گیا ہے یا ایک ستون کمزور ہو گیا ہے تو ایمان کی بلڈنگ کو خطرہ ہو رہا ہے. ساری نماز, سارے روزے, سارا عمل, سارے تبرکات, سارے نظر, جو کچھ کیا ہے, جو کچھ بانٹا ہے, جو کچھ تقسیم کیا ہے, وہ سب خطرے میں. کب؟ اگر اس میں سے کوئی ایک خطرے میں پڑ جائے. صبر, میں ان سب کی وضاحت نہیں کروں, جو ان سب کی اگر وضاحت کرنا تو انشاءاللہ پورا ایک اشرہ چاہیے ہے کہ امام کے اس چار پورے قول کی وضاحت کی جائے, اور بہت ہی عظیم مطالب ہیں. صبر اگر انسان کے ہاتھ سے نکل جائے, مثلا پہاڑ پہ چڑھتے چڑھتے انسان کے صبر کا دامن چھوٹ جائے, کیا ہوگا؟ بلندی کا راستہ طے کرتے کرتے صبر نہیں رہ جائے, سختی آئے اور صبر انسان کا ختم ہو جائے. انسان کی زندگی میں سختیاں آتی ہیں, کوئی انسان یہ آرزو نہیں کرے کہ بغیر سختیوں کی زندگی گزارنے کو مل جائے, ممکن نہیں ہے. جہاں صبر ہے وہیں کامیابی ہے, جہاں صبر ختم ہوا وہیں سے کامیابی, ہر میدان میں, چاہے دنیا ہو, چاہے آخرت ہو, چاہے جو بھی میدان. صبر بہت بڑی بات ہے صبر, لیکن انشاءاللہ کبھی بعد میں اس پہ گفتگو کی جائے گی, کم سے کم 2-4 دن. صبر اسلام کے نگاہ میں صبر کیا ہے؟ عدل, ایک عادلانہ زندگی جس میں نہ افراط ہو نہ تفریط ہو, نہ حد سے آگے بڑھ جانا ہو نہ حد سے پیچھے رہ جانا ہو. اہدنا الصراط المستقیم, استقامت کا راستہ, اعتدال کا راستہ, بیلنس کا راستہ, جس کی روزانہ دعا کرنی ہے. ایک ہی دعا واجب ہے اور کوئی بھی دعا واجب نہیں قرار دی گئی. بہت ساری دعائیں الحمدللہ ہمارے پاس سینکڑوں کی تعداد میں دعائیں ہیں, لیکن کسی بھی دعا کو واجب نہیں کہا گیا. سب دعا مستحب ہے, پڑھو یہ دعا, پڑھو وہ دعا, پڑھو. بہت ہی عظیم عظیم دعائیں, دعائے رفع, دعائے ابو حمزہ الصومالی, دعائے کمیل, مناجات کتنی ساری ہیں, بہت ساری عظیم دعائیں ہمارے پاس موجود ہیں, لیکن کسی کو کہا کہ واجب, کوئی دعا واجب قرار دی گئی؟ واجب کوئی نہیں ہے, کبھی واجب ہے کہ کبھی بھی واجب نہیں ہے. لیکن ایک دعا واجب ہے, کم سے کم 10 بار تو روزانہ کہنا واجب ہے. یہ کیا؟ اہدنا الصراط المستقیم. ایک ہی دعا پوری زندگی میں واجب ہے. وہ واجب دعا کے معنی کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم یعنی کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک ایسا راستہ جو اعتدال کا, عدل کا راستہ ہو, جس میں نہ افراط ہو نہ تفریط ہو, نہ حد سے آگے بڑھ جانا ہو نہ پیچھے رہ جانا ہو. افراط و تفریط نہیں ہو. امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, لا تر الجاہل, اسی نہج البلاغہ میں, لا تر الجاہل الا مفرطن او مفرطن, جاہل کو تم نہیں دیکھو گے مگر دو حالت میں ہوگا, یا افراط کر رہا ہوگا یا تفریط کر رہا ہوگا. کبھی بھی اعتدال کے راستے پر نہیں ہوگا, کبھی بھی وہ بیلنس کے راستے پر نہیں ہوگا. جاہل ہمیشہ افراط و تفریط کر رہا ہوتا ہے, ہر میدان میں. گھر کی زندگی میں جاتا ہے وہاں افراد و تفرید کرتا ہے, اپنی زندگی میں افراد و تفرید کرتا ہے, اللہ کے ساتھ افراد و تفرید کرتا ہے, سوشل لائف میں افراد و تفرید کرتا ہے, ہر میدان میں وہ افراد و تفرید کر رہا ہوتا ہے. اعتقادی دنیا میں آتا ہے وہاں افراد و تفرید کر رہا ہوتا ہے. امام علیہ السلام اسی نہج البلاغہ میں دو جگہ امام کا فرمانا ہے کہ ہلاک فی رجلان, دو لوگ میرے بارے میں ہلاک ہو جائیں گے, میرے بارے میں, میرا نام لینے والے, میرے سلسلے میں دو لوگ ہلاک ہوں گے. عجیب ہے یہ جملہ, دو جگہ نہج البلاغہ میں آیا ہے, آخر کی چیپٹر میں دو جگہوں پر. دو لوگ میرے بارے میں, دو طرح کے گروہ ہیں جو میرے بارے میں ہلاک ہو جائیں گے. ایک وہ لوگ کہ محب غال, وہ لوگ جو مجھ سے محبت کرتے یں لیکن محبت میں غلو کرتے ہیں, حد سے آگے بڑھ جاتے ہیں. اللہ کہ محبت میں تو حد سے آگے نہیں بڑھا جا سکتا, جو امیر المومن کی جتنی بھی محبت کی جائے کم ہے, لیکن نہیں, محبت میں کوئی حد سے آگے نہیں بڑھتا, لیکن محبت کرتے کرتے ایسے کام کرنا شروع کرتا ہے, ایسی باتیں کرنا شروع کرتا ہے, ایسی تقریریں کرنا شروع کرتا ہے کہ وہ اعتدال سے باہر نکل جاتی ہیں. اسی کو کہتے ہیں غلو. ہلاک ہے, امیر المومنین خود کہہ رہے ہیں. میں نے کہا کہ نہج البلاغہ اسی لیے نہیں پڑھی جاتی, چونکہ یہ ساری باتیں پڑھنی پڑیں گی. پہلے امام نے اپنے چاہنے والوں کا ذکر, کیونکہ امام چاہتے اپنے کو بچائیں, امام تو نہیں چاہتے کہ میرا چاہنے والا ہلاک ہو جائے. امام تو یہ نہیں چاہتے کہ میرا محب ہلاک ہو جائے. میں محب غال, وہ کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے. امام کہہ رہے ہیں محبت کرتا ہے, یعنی واقع محبت کرنے والا ہے, سچ میں محبت کر رہا ہے, جھوٹا نہیں ہے محبت میں, واقع امیر المومنین کا نام لے رہا ہے, واقع امیر المومنین سے محبت کر رہا ہے, لیکن محبت کر رہا ہے افراد کے ساتھ, افراد کرتا ہے, اعتدال کے راستے پر نہیں ہے, صراط مستقیم پر نہیں ہے, توحید کو پہچانے بغیر محبت کرتا ہے, رسالت کو پہچانے بغیر محبت کرتا ہے, امامت کو صحیح طریقے سے پہچانے بغیر مجھ سے محبت کرتا ہے, ولایت کو پہچانے بغیر محبت کرتا ہے. کہ ہے تو میری محبت کرنے والا لیکن ہلاک ہو جائے گا. ایک جگہ ہے ہلکا فی رجلان, دوسری جگہ پہ یا ہلکو فی رجلان, جا کے پڑھیں انشاءاللہ تیسرے چیپٹر میں. ایک ہے کچھ 100 کے اندر ہے ایک, اور ایک آخر میں 400 کے بعد ہے, دو جگہوں پر ہے. ابھی اگر میں پہلے سے ذہن میں ہوتا تو میں آپ کے سامنے ایڈریس بھی دیتا, اسی بہانے آپ زیادہ پڑھ ڈالیں گے نا, ڈھونڈیں گے تو زیادہ پڑھنے کو مل جائے گی حکمتیں. ایک قول امام کا یہ جو ہے 100 کی اندر اندر ہے, اور دوسرا 400 کے بعد ہے, اور دونوں میں ایک ہی جملہ ہے, لفظ بدلے ہوئے تھوڑا سا لیکن معنی دونوں کے ایک ہی ہے, کہ وہ جو صراط مستقیم سے اعتدال کے راستے سے ہٹ گیا, وہ چاہے میری محبت ہی کرنے والا کیوں نہ ہو, وہ ہلاک ہے, ہلاک ہو گیا, ہلاک ہو جائے گا. ایک جگہ فرمایا ہلاک, ہلکا یعنی ہلاک ہو گیا, دوسری جگہ فرمایا یا ہلکو یعنی ہلاک ہو جائے گا. ہلکا کے معنی بھی وہی ہیں, ہلاک ہو چکے, اتنا یقینی ہے کہ ہلاک ہو جائے گا, حتمی حتمی ہلاک ہو جائے گا. دوسرا کون ہلاک ہوگا؟ مبغض قال, وہ جو میرے بارے میں بغض رکھتا ہے, جو امیر المومنین کا بغض رکھتا ہے اپنے دل میں, وہ بھی ہلاک ہو جائے گا. قیل و قال کرتا ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے, وہ کیسے ہو سکتا ہے, وہ بھی ہلاکت ہے, اس کے لیے بھی ہلاکت ہے. اعتدال کا راستہ کیا ہے؟ اعتدال کا راستہ وہ ہے کہ جو خدا ائمہ کا راستہ تھا. الحمدللہ اسی سال توفیق ہوئی, آپ کی خدمت میں پہلے دن عرض کیا کہ ابھی اس کے پہلے عشرے میں چنئی میں تھے, اور وہاں پر اسی موضوع پر گفتگو کرنے کی توفیق ہوئی کہ امیر المومنین علیہ السلام کا عادل, امیر المومنین علیہ السلام کی عادلانہ زندگی, یعنی وہ اعتدال کا راستہ امیر المومنین کا جو امام نے پیش کیا ہے, خود اپنے عمل سے پیش کیا ہے. تقریباً 9 دن 8-9 دن اس سے گفتگو ہوئی وہاں پر, انٹرنیٹ پہ موجود البتہ, وہ یوٹیوب پہ البتہ وہ کم تھی گفتگو, پوری گفتگو نہیں ہو پائی. امیر المومنین کا وہ عادلانہ راستہ کیا تھا, امیر المومنین کا وہ اعتدال کا راستہ کیا تھا, وہ بیلنس کا راستہ کیا تھا, جس میں ہلاکت, جس سے, جس پر چل کے انسان اپنے آپ کو ہلاکت سے بچا سکتا ہے. ورنہ اگر وہ اعتدال اور مستقیم رہا, روزانہ وہ اہدنا الصراط المستقیم کی دعا کرے, ہزار بار وہ دعا کرے, لیکن اگر وہ اعتدال کے راستے پر, عدل کے راستے پہ, چونکہ اعتدال عدل سے بنا ہوا ہے, شاید آپ کو یہ معلوم ہوگا, اعتدال عدل سے بنا, عدل یعنی وہی بیلنس کا راستہ, یعنی وہی مستقیم راستہ, لاکھ وہ یہ دعا کرے لیکن اگر اعتدال کے راستے پر نہیں چل رہا ہے, بیلنس کے راستے پر, تو ہلاکت ہے. امیر المومنین فرما رہے ہیں ہلاکت ہے. پھر اس کے بارے میں بہت سارے اقوال تھے, بہت ساری باتیں تھیں جو وہاں پر بیان کی جا چکی ہیں, اسی اس کے عشرے, اس عشرے کے پہلے, یعنی 11 محرم سے لے کے 19 محرم تک, 11 رمضان سے لے کے 19 رمضان تک. خوب, بس دوسری چیز کیا ہوئی؟ صبر. دوسری چیز ہے عدل. ایمان کے لیے 4 رکن ہے, ایک صبر, دوسرے عدل, تیسرے یقین. یقین کی منزل اگر انسان کے پاس نہیں ہو, سب کچھ کر رہا ہو لیکن شک میں, پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے, پتہ نہیں کیا ہوگا, پتہ نہیں یہ کچھ ہم کر رہے ہیں صحیح بھی ہے کہ نہیں صحیح ہے, شک کے ساتھ انسان عمل کو انجام دے رہا ہے. جو لوگ شک کے ساتھ عمل کو انجام دیتے ہیں, ذرا سی مشکل آتی فوراً چھوڑ بیٹھتے ہیں, بہت تھوڑی سی مشکل میں. جو یقین کے ساتھ عمل کو انجام دیتے ہیں, ان کے اوپر کتنی بھی مشکلات آ جائیں, وہ کبھی بھی نہیں چھوڑتے. امیر المومنین نے 10 سال کی عمر میں رسول اللہ کی مدد کا وعدہ کیا تھا, لیکن اتنے یقین کے ساتھ کیا تھا, اس قدر یقین کے ساتھ کیا تھا کہ زندگی میں اتنی سختیاں امیر المومنین کے سامنے آئیں کہ شاید کسی انسان کے سامنے اتنی سختیاں آنے والی ہوں یا آئی ہوں, لیکن ذرہ برابر شک نہیں. امام کا خود یہ جملہ ہے کہ ماں شکک تو فی الحق مزعری تو ہو, جب سے مجھے حق دکھایا گیا اس کے بعد سے میں نے حق میں ذرہ برابر شک نہیں کیا, شک کی کوئی گنجائش نہیں. شک کب پیدا ہوتا ہے؟ شک کیسے پتا چلے؟ ہم کہ ہمیں بھی شک نہیں ہوتا, نہیں, شک کا پتا زبان سے نہیں چلتا, شک کا پتا اس سے چلتا ہے کہ جب بھی تھوڑا مسئلہ پیش آئے انسان جو ہے کیا کر رہا ہوتا ہے, شک فوراً ظاہر ہونا شروع ہو جاتا ہے. شک ہوتا ہے تو انسان اپنے اس کے قدم میں ڈگمگاہٹ آ جاتی ہے, رک جاتا ہے, کمزور پڑ جاتا ہے. بڑے سے بڑا کام کر رہا ہو لیکن شک کے ساتھ کر رہا ہے, لہٰذا رک جاتا ہے, ٹھہر جاتا ہے. خوب, ابھی اس کی بھی وضاحت نہیں کرنا. بس تیسرا مسئلہ جو بہت بڑا مرحلہ ہے, یقین کا مرحلہ, بہت ہی عظیم مرحلہ ہے یقین کا. واقعہ شاید میں نے یہ واقعہ آپ کے سامنے پیش کیا ہو کہ ایک پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اللہم صلی اللہ علیہ وسلم, مسجد نبوی سے نکلے اور نکل کر مسجد نبوی کے باہر ملا ہوا ایک چبوترہ بنا ہوا. چبوترہ جانتے ہیں آپ لوگ, چوک جیسا. چونکہ بہت سارے لوگ مکے سے آئے ہوئے تھے, ان کے پاس گھر نہیں تھا, تو جو لوگ جن کی شادیاں نہیں ہوئی تھیں اور جن کو گھر کی اتنی زیادہ ضرورت نہیں تھی, تو ان کے لیے ایک چبوترہ بنا دیا. تو وہ مسجد میں آ کر عبادتیں کرتے تھے. جہاد کی باری آتی تلوار لے کے میدان جنگ میں جہاد کرنے چلے جاتے تھے. کام کرنے کی باری آتی تھی جا کے کام کرتے تھے, اور جب سونا ہوتا تھا, آرام کرنا ہوتا تھا, آ کے اسی چبوترے پر لیٹ کے سو جاتے تھے. چوک پہ آ کر اسی پہ لیٹ کے سو جاتے. اس میں بہت ہی عظیم اصحاب بھی وہاں پر موجود تھے. رسول اللہ مسجد سے باہر نکلے ان کی خیریت پوچھنے کے لیے, کیا حال ہے پوچھا, کیف اصبحتم, یہ عرب کا انداز ہے کہ صبح کے وقت میں اس طریقے سے خیریت پوچھتے ہیں, کیف اصبحتم, کیسے آپ کی صبح ہوئی, آپ کی صبح کیسی رہی. تو ایک شخص نے اس میں کہا کہ اصبحت علی یقین, ہم نے یقین کے حالت میں صبح کی. یعنی رسول اللہ کے زمانے میں لوگ اتنے بلند مقامات تک پہنچ گئے تھے کہ ایسے جملے کہہ سکتے تھے. ابھی یہ جملے ہماری زبان سے نکلنا بہت مشکل ہے. کا اصبحت علی یقین, میں نے یقین کے حالت میں صبح کی ہے, شک کے حالت میں صبح نہیں کی, یقین کے حالت میں صبح کی ہے. تو یہ اتنا بڑا دعویٰ کیا تھا کہ رسول اللہ نے خود اس سے پوچھا کہ, بہت بڑا دعویٰ ہے نا یہ, یقین بہت بڑا مقام ہے. رسول اللہ نے پوچھا کہ اس کی نشانی کیا ہے, علامت کیا ہے, پہچان کیا ہے تمہارے یقین پر صبح کرنے کی. تو کہا, یا رسول اللہ, میں دیکھ رہا ہوں, جو ظاہر ہے وہ بھی دیکھ رہا ہوں, جو باطن ہے وہ بھی دیکھ رہا ہوں, حتیٰ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے ساتھ پاس جو لوگ بیٹھے ہیں اس میں کون جنت میں ہے, کون جہنم میں ہے. اور یا رسول اللہ, اگر آپ کہیں تو میں بتا دوں کہ کون جنت میں اور کون جہنم میں ہے. تو کہا, نہیں رہن دو, بس ٹھیک ہے, سمجھ گیا. یعنی واقعی وہ یقین کی حالت میں, تو یقین کی حالت میں پہنچنے کے بعد انسان کے لیے ساری حقیقتیں روشن ہو جاتی ہیں, دل کی آنکھیں کھل جاتی ہیں. ابھی ہم فقط آنکھوں سے دیکھتے ہیں, یہ تھوڑی سی چربی جو ہے, چند گرام کی چربی آنکھوں کے حلقے میں اللہ نے ڈال رکھی ہے, اور انہیں پتلیوں سے ہم دیکھتے ہیں, دل سے بہت کم دیکھ پاتے ہیں. اگر دل سے دیکھ رہے ہوتے تو اتنی خرابیاں نہیں ہوتی ہیں, اتنی گمراہیاں نہیں ہوتی, چونکہ دل سے نہیں دیکھتا انسان. ممکن ہے دین کا کام کر رہا ہو لیکن دل سے نہیں دیکھ رہا ہو, آنکھوں سے دیکھ رہا ہو, پیٹ سے دیکھ رہا ہو, ہوس سے دیکھ رہا ہو, خواہشات سے دیکھ رہا ہو, لیکن دل کی آنکھوں سے نہیں دیکھ رہا ہو. دل کی آنکھوں سے حقیقتیں دکھتی ہیں, دل کی آنکھوں سے اللہ دکھتا ہے. اللہ آنکھوں سے نہیں دکھتا ہے لیکن دل کی آنکھوں سے دکھتا ہے. جب امیر المومنین سے پوچھا کہ اللہ کو آپ نے اللہ کو دیکھا ہے, کہا, واہ ہو تجھ پر, اس اللہ کی کیسے ہم عبادت کر سکتے ہیں جس کو دیکھا ہی نہیں ہے. بغیر دیکھے اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں, مگر اللہ کو ان آنکھوں سے نہیں دیکھا جاتا, بلکہ اللہ کو یقین کی آنکھوں سے, دل کی آنکھوں سے دیکھا جاتا ہے. اگر دل کی آنکھیں انسان کی روشن ہو جائیں تو اللہ کو بھی دیکھ سکتا ہے, ساری حقیقتوں کے ساتھ ساتھ اللہ کو بھی دیکھ سکتا ہے. یقین یہ ہے. اب یقین بھی, یہ بھی قرض رہ گیا, یعنی سب یہ قرض ہے, ابھی باقی رہے گا انشاءاللہ. اللہ توفیق دے اور کبھی نصیب ہو, زندگی ہو, آنا ہو, ان موضوعات پر گفتگو کرنے کی ضرورت ہے. لیکن چوتھی چیز کیا ہے, ایمان کی ایمان کا چوتھا پلر کا, یقین تو بہت بڑی چیز ہے, ہاں سمجھ میں آ گیا. عدل بھی بہت ہی بڑی چیز, عدل نہیں ہے تو کچھ ہے ہی نہیں, جہالت کی زندگی ہے, کہا ہاں سمجھ میں آ گیا. صبر بھی بہت ہی بلند مقام ہے, کیونکہ صبر نہیں ہے تو ناکامی ہی ناکامی ہے, کہا ہاں یہ بھی سمجھ میں آ گیا. یہ تین پلر تو بہت ہی مضبوط ہیں ایمان کے, چوتھا پلر کیا ہے, کہ چوتھا پلر جہاد ہے. جہاد کیا ہے, کہ تلوار چلانا, کا نہیں فقط تلوار چلانا نہیں ہے, چونکہ اگر فقط تلوار چلانا ہوتا تو ممکن ہے بہت سارے لوگ جہاد کرتے ہی نہیں. بس جہاد یہاں پہ کیا ہے, یہ امیر المومنین خود ہی بتا رہے ہیں کہ جہاد ہے کیا. بس میں یہ تعریف کرتا ہوں جلدی سے اور گفتگو کو تمام کرتا ہوں. یہ امیر المومنین کے کلام, اس کا بھی ایڈریس آپ کو بتا دوں, تیسرا چیپٹر نہج البلاغہ کا, تیسرا چیپٹر نہج البلاغہ کے بارے میں. بیچ میں ایک بات اور کہتا چلوں عزیزو, بریکٹ میں, کہ جب آپ نہج البلاغہ پڑھنے کے لیے جائیں اور پڑھیں, خدا توفیق دے. دعا کریں اسی ماہ رمضان میں کہ خدا توفیق دے امیر المومنین السلام کے کلام پڑھنے کا, نہج البلاغہ پڑھنے کا. امیر المومنین کو ہماری زبان سے, ہم جیسے نادان لوگوں کی زبان سے امیر المومنین کو نہیں پہچانے, آ کر امیر المومنین کو خود امیر المومنین کے کلام سے پہچانے. چونکہ اگر ہم جیسے ذاکروں کے ذریعے سے, مولویوں کے ذریعے سے امیر المومنین کو پہچانیں گے تو اتنا ہی پہچان پائیں گے جتنا ہم پہچانتے ہیں. ہم غلط پہچانتے ہیں تو آپ کو بھی غلط پہچانوائیں گے, ہم ناقص پہچانتے ہیں تو آپ کو بھی ناقص پہچانوائیں گے. لیکن امیر المومنین کو اگر اگر نہج البلاغہ سے پہچانیں تو بہت ہی اچھا پہچانیں گے, آپ خود ہی پہچان لیں گے, واقعی پہچان لیں گے. تو دعا کریں گے نہج البلاغہ پڑھنے کی توفیق ہو. پھر پڑھیں کیسے, پڑھنے والی بات بریکٹ میں اپنے ذہن میں رکھ لیں. پڑھنے کا طریقہ ہم بتاتے ہیں, چونکہ بات مشکل ہوتی ہے. انسان نہج البلاغہ پڑھنے جاتا ہے اور سب سے پہلے پہلا خطبہ اٹھاتا ہے پڑھنے کے لیے, اور پہلا خطبہ اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا, جو پہلا خطبہ بہت سخت ہے. سید رضی نے آ کر اپنے اعتبار سے نہج البلاغہ لکھی, بہت بڑے عالم تھے, بہت بڑے, بہت ہی لٹریری پرسن تھے, بہت ہی بڑے ادیب تھے عربی کے سید رضی. لہذا انہوں نے آ کر سب سے عظیم خطبہ اگر پہلے لکھا, اور سب سے سخت خطبہ بھی وہی پہلا خطبہ ہے. لہٰذا ایک عام آدمی جاتا ہے نہج البلاغہ اٹھا کے ترجمہ پڑھتا ہے, اس کو ترجمے میں بھی کچھ سمجھ میں نہیں آتا. چند جملے تو سمجھ میں آتے ہیں, پھر اس کے بعد کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ پہلے خطبے میں ہے کیا. لہٰذا پہلے خطبے سے نہج البلاغہ آپ شروع نہ کریں, کیونکہ آگے نہیں پڑھ پائیں گے. بلکہ کہاں سے شروع کریں نہج البلاغہ کو؟ نہج البلاغہ کو جا کر آخر سے شروع کریں. پہلے تیسرا چیپٹر پورا پڑھیں, سینس آف وزڈم, وزڈم کی جو باتیں, حکمت کی جو باتیں, تیسرا چیپٹر. چھوٹے چھوٹے جملے ہیں زیادہ تر, کچھ بڑے بھی ہیں, جیسے یہی حکمت جو, یہ حکمت جو ہم ابھی پڑھ رہے ہیں آپ کے سامنے, 31 نمبر حکمت, 31 نمبر کی حکمت انشاءاللہ پڑھیں گے آپ جا کے. یہ تقریباً 500 کے تقریب, 484-85 حکمتیں ہیں. یہ آپ جا کے پڑھیں گے تو آسانی سے سمجھ میں آئیں گے. یہ حکمتیں 480 ہیں یہاں پر, چھوٹی چھوٹی حکمتیں ہیں, یہ آسان ہے. لہٰذا یہ اگر کوئی بچہ بھی جا کے پڑھے, ایک حکمت پڑھے, ایک حکمت سوچتا ہوا چلا جائے, اپنے کام پہ چلا جائے, بازار میں چلا جائے, دوسرا کام کرنے چلا جائے, ایک حکمت ایک لائن کی. امیر المومنین کے کلام کو اگر حکمتوں سے پڑھنا شروع کریں, پہلا چیپٹر جب پڑھ لیں اچھی طریقے سے, ایک مرتبہ پڑھیں دل نہیں بھرے, دو بار پڑھیں, تین بار پڑھیں, چونکہ امیر المومنین کے کلام ایک مرتبہ پڑھنا کافی نہیں ہے. ہمارے علماء, بڑے بڑے علماء اگر سینکڑوں سینکڑوں بار پڑھتے ہیں, ثواب کے لیے نہیں میں کہہ رہا ہوں عزیزو, ثواب جو ملے گا وہ تو اپنی جگہ پہ ملے گا, میں ثواب کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں, سمجھنے کے لیے. ابن ابی الحدید جو اہل سنت کے بڑے عالم ہیں, بڑے عالم, اور جنہوں نے نہج البلاغہ کی شرح لکھی ہے 10 جلدوں میں, کہ کبھی کبھی 20 جلدوں میں وہ چھپتی ہے, اور ابھی تک نہج البلاغہ کی ایک سب سے اہم شرح مانی جاتی ہے, بڑی شرح مانی جاتی ہے, ان کا کہنا ہے کہ امیر المومنین کے ایک خطبے کو میں نے 1000 بار پڑھا ہے. 1000 بار امیر المومنین کے خطبے کو پڑھا ہے. اب مجھے خود اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہوئے شرم آتی ہے. ہم بڑی جلدی کہتے ہیں نا کہ ہمارا نام شیعہ ہو گیا تو بس سب کچھ ہمارے لیے ہے, باقی دوسروں کے لیے کچھ نہیں ہے, باقی سب دشمن اہل بیت ہیں. بہت جلدی سرٹیفکیٹ دیتے ہیں خود کو, کس بات کا, جنت میں جانے کا, اور ہر ایک کو دشمن اہل بیت کا سرٹیفکیٹ دیتے ہیں. یہ غلط کام کرتے ہیں. ممکن ہے کوئی شیعہ کا دشمن ہو, لیکن اہل بیت کے دشمن سب نہیں ہیں. آخر حقیقی زندگی سے اپنے آپ کو, ٹھیک ہے یہ مولوی بیچارہ, اس کا تو کسی کے سامنا نہیں ہے, مسجد میں آتا ہے, اپنے گھر جاتا ہے, اس سے کسی سے رابطہ نہیں ہے, لیکن عام لوگ تو زندگی کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کے درمیان میں, دیکھتے ہیں کہ کیا اہل سنت واقع اہل بیت سے دشمنی رکھتے ہیں, دشمن ہے, واقعی دشمن ہے. آپ ان کی زندگیوں میں جا کے دیکھیں کس کا نام زیادہ لیتے ہیں, زیادہ امیر المومنین کا نام لیتے ہیں یا کسی اور کا نام لیتے ہیں, زیادہ حسن حسین کا نام لیتے ہیں کسی اور کا نام لیتے ہیں, زیادہ حضرت زہرا کا نام لیتے ہیں کسی اور کا نام لیتے ہیں, نہیں پنجتن پاک کا نام لیتے ہیں, اہل بیت کا نام لیتے ہیں, حتیٰ بہت سارے سنت 12 امام کا نام لیتے ہیں. مسجد نبوی میں ابھی بھی آپ جا کر دیکھیں, جو سعودی عرب میں مسجد نبوی بنی ہوئی, وہاں پر 12 اماموں کے نام موجود ہیں لکھے ہوئے, اگرچہ انہوں نے دوسروں کے نام بھی لکھ رکھے ہیں, لیکن ٹھیک ہے. ہاں ٹھیک ہے, ہمارے ممکن ہے بعض لوگ, سب ہمارے دشمن بھی نہیں ہیں, ممکن ہے بعض لوگ ہوں دشمن, اور اس دشمنی میں دونوں طرف سے غلطی ہے, کچھ غلطیاں ان لوگوں کی, کچھ غلطیاں ہم لوگوں کی بھی ہیں, جو ہم بھی تو دشمن بنائے ہوئے ہیں, مخالفوں کو ہم نے اپنا دشمن بنا رکھا ہے. جن کو سمجھانا چاہیے تھا ان کو ہم نے دشمن بنا رکھا ہے. تو یہ اتنی جلدی کسی کو سرٹیفکیٹ دینا اور پھر اپنے آپ کو فوراً شیعہ کا سرٹیفکیٹ دینا کہ ہم شیعہ ہیں بس سب کچھ ختم ہو گیا, شیعہ ہیں بس کافی ہے. شیعہ کسی نام, کسی فرقے کا نام نہیں ہے عزیزو, شیعہ کسی گروہ کا نام نہیں ہے, شیعہ کسی فرقے کا نام نہیں ہے, بلکہ شیعت ایک آئیڈیالوجی ہے, شیعت ایک عمل کا نام ہے, نہ کہ کسی فرقے کا نام ہے. یہ بار بار میں کہتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں آ جائے, کیونکہ اگر نام دے کر ہمیں دھوکہ نہ دے دیا جائے, ہم نام کا دھوکہ کھا کر پھر اعتدال کے راستے کو چھوڑ دیں, حق کے راستے کو چھوڑ دیں, ہر فس کو فجور کہیں کہ ہم شیعہ ہیں شیعہ ہیں. شیعہ کسی فرقے کا نام نہیں ہے, بلکہ شیعہ ایک آئیڈیالوجی کا نام ہے, ایک عمل کا نام ہے. اور وہ عمل کیا ہے؟ جو جتنا زیادہ امیر المومنین کی پیروی کرتا چلا جائے اتنی شیعہ ہے. تشیع کہتے ہیں پیروی کرنے کو. کوئی آیا امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں, کہا ہم آپ کے شیعہ ہیں, کہا ایسی باتیں نہیں کرو. ہم اپنے لہجے میں کہہ رہے ہیں, امام کا لہجہ تو یہ نہیں ہوتا, امام کا لہجہ تو بہت اچھا ہوتا ہے. کہا کہ ہم آپ کے شیعہ ہیں. کہا کہ کیا یہ باتیں کیا کر رہے ہو, کیسی باتیں کر رہے ہو, شیعہ ہو تو یا پھر کیا. کہا اگر تمہیں کہنا تو کہو کہ ہم آپ کے چاہنے والے ہیں. شیعہ اتنی آسانی سے کوئی نہیں بنتا, چاہنے والا اور ہے, چاہنے والے بہت ہو سکتے ہیں, چاہنے والے ہر ایک ہو سکتا ہے. جو بھی اہل بیت علیہ السلام کی عظمتوں کو جان لے تھوڑی دیر کے لیے, مجبور ہے اہل بیت سے محبت کرنے پر, مجبور ہے اہل بیت سے محبت کرنے پر. بہت سارے لوگ اہل بیت سے محبت کرتے ہیں, لیکن شیعہ, شیعہ یعنی امیر المومنین کی پیروی کرنے والا, جو جتنا زیادہ پیروی کرتا جا رہا ہے امیر المومنین کو اتنا ہی بڑا شیعہ ہے. کوئی بھی ہو, نام اس کا کچھ بھی ہو, کسی بھی گروہ سے تعلق رکھنے والا ہو, اگر امیر المومنین کی پیروی کر رہا ہے وہ ہے شیعہ. اگر رسول اللہ کی سنت میں چل رہا ہے, یہ تقسیم جو کر دی بہت ہی باطل تقسیم ہے, بہت ہی غلط تقسیم کر, ناموں کی تقسیم کر دی گئی ہے اور ناموں سے سب کو بانٹ دیا گیا, یہ فلاں ہے یہ فلاں ہے, یہ شیعہ مسجد ہے وہ سنی مسجد ہے, شیعہ مسجد میں سنی نہیں آتا, سنی مسجد میں شیعہ نہیں آتا. جبکہ اہل بیت نے اسے منع کیا, سختی سے منع کیا ہے. جب تک اہل بیت علیہ السلام کا زمانہ تھا, تقریباً 300 سال تک امام ہمارے درمیان میں زندگی گزارتے رہے, لیکن کسی امام نے اپنی الگ سے مسجد نہیں بنائی. بنائی ہو تو بتایا کسی تاریخ میں امام نے الگ سے مسجد بنائی, ہماری نماز یہاں ہوگی باقی لوگوں کی نماز الگ ہونے. یہ تقسیم غلط تقسیم ہوئی, مسجدوں کو تقسیم کر دیا گیا. اہل سنت کی مسجد میں جا کے پوچھیں کہ بھائی آپ کیا کہتے ہیں شیعوں کے بارے میں, کہا شیعوں کا 40 قرآن ہے, 40 پارے کا قرآن ہے. یہ کیوں 40 پارے کا قرآن کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ اس مسجد میں انہوں نے کبھی قدم نہیں رکھا, کیونکہ اگر اس مسجد میں قدم رکھتے اور دیکھتے یہاں پہ 100 قرآن رکھے ہوئے ہیں اور سب 100 قرآن جو 30 پارے کے ہیں, تو کبھی بھی یہ بات نہیں کہتے. کہتے یہ بات, اگر مومنین کے گھروں میں قرآن ہوتا, مثلا آپ کے تجارتی رابطے ہوتے ہیں نا, سب سے رابطے شیعہ سنی کے رابطے ہیں, اگر شیعہ اپنے دکان پر ایک قرآن رکھتا اور سنی آتا اور وہ آ کر قرآن کبھی دیکھتا بھی, تبرکی کے لیے, ثوابی کے لیے, برکتی کے لیے قرآن اگر رکھتا اور آ کر دیکھتا اور وہ قرآن پڑھ رہا ہوتا, تو دیکھتا یہ تو 30 پارے کا قرآن ہے, تو جو غلط, جو کہا جا رہا ہے 40 پارے قرآن, غلط بات ہے, یہ بات غلط ہے, سمجھ میں آ جائے گا فوراً. میرے ساتھ یہ واقعہ پیش ہے, 5-6 سال پہلے یہیں سورت سے, آپ کے گجرات سورت سے واپس جا رہے تھے, بامبے پہنچے, ٹرین کا انتظار تھا, کافی دیر تھی, ایک دوسرے مولوی صاحب بھی واپس پلٹے تھے, داڑھی ان کی کافی بڑی تھی, میری بھی داڑھی تھی, تو دیکھا کہ شاید ایک جیسے لوگ ہیں, ایک فیلڈ کے لوگ ہیں, تو بات ہو گئی, انتظار کرنے, بات چیت کرنے لگے. بات چیت کرتے کرتے میں نے اپنی اٹیچی تھوڑا, اچھی بھی اٹیچی تھی تو اس کو دور تھوڑا رکھا ہوا, تو انہوں نے کہا کہ یہاں بہت خطرہ, کوئی اٹیچی لے کے بھاگ جائے گا, قریب لے کے آ جائیں. پہلے انہوں نے یہاں سے بات شروع کی, پھر جب قریب ہو گئے تو بات ہونے لگی, بات ہونے لگی, پھر ہم نے بتایا کہ ہم شیعہ ہیں, تو پہلا ہی سوال یہ تھا کہ شیعہ کے تو 40 پارے ہوتے ہیں, شیعہ قرآن کے 40 پارے, یہ میرے ساتھ جو واقعہ پیش ہے میں بتا رہا ہوں, شیعہ قرآن کے 40 پارے ہوتے ہیں. تو اس وقت میرے پاس 2 قرآن تھا, ایک جیب کا قرآن چھوٹا سا, بہت چھوٹا سا, ایک بڑا قرآن تھا. ہم نے کہا یہ دیکھیے, یہ 2 قرآن میرے پاس ابھی موجود ہیں آپ کے سامنے. دونوں قرآن نکالا اپنے اٹیچی سے اور دونوں قرآن نکال کے دیا, کہ ماہ رمضان پورا ہم بھی تبلیغ کر کے آ رہے ہیں, آپ بھی تبلیغ کر کے آ رہے ہیں, اسی قرآن سے ہم نے بھی تبلیغ کی ہے اور آپ کے پاس بھی شاید قرآن ہو, یہ 2 قرآن میرے پاس ہے, لیجیے دیکھ لیجیے پورا قرآن کیا ہے. اور اتنا ہی نہیں, آپ کو کسی نے منع تو نہیں کیا ہے, آپ کسی بھی شیعہ مسجد میں چلے جائیے جا کر قرآن دیکھ لیجئے, اس سے بھی دل نہیں بھرے تو میرے پاس آئیے, آپ کسی شیعہ گھر میں کہیے کہ شیعہ گھر کھٹکھٹاؤ اور کہو قرآن, جو ہر گھر میں قرآن تو بہرحال ہے, قرآن وہ لے کے آ جائے قرآن دیکھ لیجئے. اتنا چھوٹا سا مسئلہ کیوں اتنا بڑا بنایا جا رہا ہے کہ بیچ میں نفرت پیدا ہو, چھوٹا سا مسئلہ ہے نا, اتنی بڑی سی بات ہے, آگے قرآن دیکھ لیں. اور ادھر تو بھی بہت سارے مسئلے ایسے ہی ہوتے ہیں, بس ایک نہیں دسیوں روایتیں ہمارے پاس موجود ہیں کہ اہل سنت کی مسجدوں میں جا کر نمازیں پڑھیں, ان لوگوں کے ساتھ جا کر نمازیں پڑھیں, ان کے تشییع جنازہ میں شرکت کریں, ان کے بیماروں کی عیادت کریں, ان کے لیے گواہی دیں, روایتیں ہیں. لیکن ہمارے یہاں تو ایسا بنا دیا گیا ہے کہ مولوی لے کے جاتا ہے کعبے میں, وہاں بھی کہتا ہے کہ نہیں وہاں کعبے میں نماز نہیں پڑھو بلکہ ہوٹل میں نماز پڑھ لو, ہوٹل بھی نہیں معلوم غصبی زمین کے ہوٹل ہیں, نہیں معلوم کیسے ہوٹل جو کعبے کی زمین پہ ہوٹل بنا دیے جو اتنے بڑے بڑے, وہ صحیح تو نہیں ہے, وہ حرم کی زمین ہے, ان غصبی زمینوں میں بنے ہوئے ہوٹلوں پہ لوگ نماز پڑھ لیتے ہیں لیکن کعبے کے سامنے کھڑے ہو کے مسجد حرام میں نماز نہیں پڑھتے. یہ مولویوں کے بنایا ہوا دین عزیز, یہ اہل بیت کا دین نہیں ہے, اس کو سمجھیں, اہل بیت کا مذہب یہ نہیں ہے. اہل بیت نے اپنے آپ کو جدا نہیں کیا تھا, اہل بیت نے حقائق بیان کیے تھے, حقائق بیان ہوں گے انشاءاللہ آپ کے سامنے بہت سارے حقائق بیان ہوں گے, چونکہ موضوع امیر المومنین السلام کی زندگی ہے, اس کے پہلے بھی بہت سارے حقائق بیان ہوئے, حقائق بیان کرنا ضروری, ہر حقیقت بیان کرنا, فدق سے لے کر کے اور سقیفہ سے لے کر کے آخر تک کی ہر حقیقت بیان کیجیے, حقیقت بیان کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہے, لیکن طنز کیا جائے, دل آزاری کی جائے, تکلیف پہنچائی جائے, اس سے نہیں کوئی فائدہ پہنچتا. ہاں اگر حقیقتیں بیان کی جائیں تو حقیقتیں سن کے ممکن ہے کسی کی ہدایت بھی ہو جائے, حقیقت کو اگر درد کے ساتھ بیان کیا جائے تو ممکن ہے ہدایت ہو جائے, بہت سارے لوگوں کی ہدایت ہو جاتی ہے. پہلے زمانے میں لوگوں کی ہدایت اس لیے ہوتی تھی کہ حقیقت کو بیان کرنے والے ہوتے تھے, طنز کرنے والے لوگ نہیں ہوتے, تفریح کرنے والے لوگ نہیں ہوتے تھے, یعنی کہ چند واہ واہ ہماری ہو جائے اور چند نعرے لگ جائیں اور چند ہماری مجلس چل جائے, چاہے اسلام کا خاتمہ ہو جائے, چاہے دین کو نقصان پہنچ جائے, یہ نہیں ہے, یہ اہل بیت کا مذہب نہیں ہے, اہل بیت کے مذہب سے ہمیں اس قدر دور رکھا گیا ہے. جہاد کیا ہے امیر المومنین کی نگاہ میں, پھر بھی آج وقت زیادہ گزر گیا, معاف کیجیے ایک گھنٹہ میرے خیال سے ہو گیا ہے, اور اب یہ بات بھی کل پہ اوپر آگے بڑھتی ہے کہ یہ امام نے وہ جہاد جو امام کی نگاہ میں جہاد ہے اور جس کی بنیاد پر انسان کی زندگی ایک مجاہدانہ زندگی ہو سکتی ہے, انشاءاللہ اگر ہو سکے تو کل آپ خود پڑھ کے آئیں, پھر میں اس کی تھوڑا وضاحت کر دوں گا, میرے لیے آسانی ہو جائے گی, زیادہ وقت نہیں گزرے گا. 31 نمبر کی حکمت ہے یہ امام کی, اس کو تھوڑا سا پڑھ کے آئیں, پھر انشاءاللہ کل میں اس کی وضاحت کر دوں تاکہ دوسرے قول کی طرف آؤں اور امام کی زندگی کے چند نمونے بھی آپ کے سامنے پیش کر سکوں. الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین, اللہم صل علی محمد وآل محمد. دعا کرنے سے پہلے ایک اعلان بھی سماعت فرما لیں گی, آج بھی پروگرام 10:20 پر شروع ہو گیا, 10:19 پہ آج ہم شروع ہو گئے تھے پروگرام, اور کل سے بھی کوشش رہے گی انشاءاللہ اگر کوئی مشکل نہ ہوئی تو 10:15 سے لے کر کے 10:20 تک میں انشاءاللہ 10:20 کے درمیان میں پروگرام شروع کر دیا جائے گا, تاکہ بیچ میں فاصلہ نہ ہو, اور چونکہ ماہ رمضان ہے اور سحری کے وقت میں اٹھنا ہوتا ہے, پروگرام جلدی ختم بھی ہو جائے اور انشاءاللہ زیادہ استفادہ. دوسرا اعلان یہ کہ جو سوالات ہیں آپ کے, سوالات جو ہے وہ لکھ کر یا بعد میں پوچھ لیں, لکھ کر دے دیں, اگر اچھے سوالات ہوں گے تو اس کا جواب ممبر پہ دیا جائے گا یہاں پر, جس سے زیادہ لوگوں کو بھی استفادہ ہو سکتا ہے, اگر کوئی پرسنل سوال ہے تو انشاءاللہ اس کی بھی جواب دینے کی کوشش, لیکن سوال اگر پیدا ہو تو حتماً سوال کر لیں. پروردگار ہمارے اس مختصر سے اعمال کو قبول فرما, پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف فرما, پروردگار چند دن جو ماہ مبارک رمضان کے باقی رہ گئے ہیں, اس عظیم مہینے کے ان چند دنوں کو ہمارے لیے مبارک قرار دے, بہتر سے بہتر اعمال انجام دینے کی توفیق عطا فرما. پروردگار ان چند دنوں میں اگر ہمارے گناہ ابھی بھی باقی رہ گئے تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما. پروردگار عالم اسلام میں جہاں جہاں بھی مشکلات ہیں مشکلات کو حل فرما, ظالموں کے ظلم کو ان کی طرف پلٹا دے, کلمہ حق کو عزت و سربلندی عطا فرما, کلمہ باطل کو نیست و نابود فرما, علماء حق اور مراجع کرام کی حفاظت فرما, رہبر انقلاب کو عزت و طول عمر عطا فرما, امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما, اور ہمیں امام کے امان و انصار میں شمار فرما.